اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً پارا چنار میں، کہ جب 21 نومبر کو وہاں مسافرین کے کانوائی پر حملہ ہوا، اس کے بعد سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں انٹرنیٹ بھی جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے تاکہ کچھ اپنی آگاہی کو پارا چنار کے حالات سے متعلق بڑھائیں۔ ہم آغا حسن رضوی حافظہ اللہ صاحب سے کچھ سوالات کریں گے تاکہ آپ سب کی معلومات میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم آغا صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آغا صاحب، پارا چنار کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کیوں یہاں پر اس طرح کے حالات رہتے ہیں؟ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے یہاں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، تنازع شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ افراد اسے زمینی تنازع کا نام دیتے ہیں، اور کچھ یہاں فرقہ واریت سے اسے منسوب کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں پر آیا فرقہ واریت حاوی ہے یا پھر یہاں پر زمینی تنازع رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے، اس کے مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تسلیت ہے۔ واقعات یہ پہلے نہیں ہیں کہ جو آج رونما ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعات تکرار ہو چکے ہیں۔ جہاں تک اس کے اسباب اور عوامل کی بات ہے، ایک تفصیلی یہ گفتگو ہے۔ مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر آ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس سرزمین کے بارے میں مختصر سا جانیں، چونکہ اس کے اوپر بھی باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس خطے کے کیا خط و خال ہیں، جغرافیائی اعتبار سے اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ افغانستان کے بالکل بارڈر ایریے کے اوپر واقع ہے۔ اگر آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں کہ یہ لمبائی میں ایک نقشہ ہمارے پاس بنتا ہے، جس کے دائیں طرف کامل انڈیا کا بارڈر ہے، صرف ایک ملک انڈیا پایا جاتا ہے، اور اس کے بالکل بائیں طرف مد مقابل افغانستان پایا جاتا ہے۔ افغانستان کا بارڈر بھی انتہائی طولانی ہے، بلوچستان سے لے کے آخرے خیبر پختونخوا تک یہ بارڈر چلتا ہے۔ یہاں پہ پشاور کے بعد اگر آپ اوپر کی جائیں اور طرف افغانستان کی مد نظر رکھیں، تو اس بارڈر کے ساتھ قبائلی علاقہ جات کے نام سے آتا ہے، جسے فاٹا کہا جاتا ہے یا ٹرائبل ایریاز کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں، ان کے پاکستان کی جب تحریک آزادی چلی تھی، تب یہ ایک معاہدے کے تحت یہ ملحق پاکستان سے ہوئے تھے، اور
یعنی اس سے پہلے ملحق نہیں تھے۔
ہاں، اس سے پہلے تو یہ پاکستان کا حصہ اس طرح سے چونکہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا کوئی تقسیم اس طرح کی، لیکن تقسیم پاک و ہند جب ہوئی ہے تو یہ چند شرائط کے اوپر ملحق ہوئے تھے، اور اس شرائط میں سے بعض ایسی شرائط تھی جس سے ان قبائل والوں کا عمل دخل اور مداخلت، خصوصاً مشران یا جرگے کی جو مداخلت ہے، اس کو قبول کیا گیا تھا۔ اس لیے ابھی بھی جو فیصلے ادھر ہوتے ہیں، جرگے اور مشران کے عنوان سے قبول کیے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو لے کے آتی ہے۔ جب یہ طالبان کا سلسلہ شروع ہوا، تو تب سے یہاں پہ حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے۔ اس سے پہلے وہی نارمل ایک زندگی چلتی تھی، اور مقامی جو جھگڑے ہوا کرتے تھے وہ جیسا کہ دنیا کے ہر ملک میں ہی یہاں ایریاز میں چلتے، کچھ خاندانی ہیں، کچھ ذاتی تنازع زمینوں کا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ تنازع چلا کرتے تھے۔ لیکن ضیاء الحق کے دور میں جب یہ طالبان کو انہوں نے وجود دیا، اور ایک جراثومہ امت اسلامیہ میں انہوں نے اپنی مصلحتوں کو حاصل یا مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جنم دیا، تو اس وقت سے پھر یہاں پہ ایک عجیب و غریب سازشی فضا بن گئی۔ ہم اسے کبھی کوئی تفرقہ بازی کہہ دیتا ہے، کبھی اسے زمینوں کا جھگڑا کہتے ہیں، کبھی اسے افغانستان پاکستان ایشوز کے نام پہ لے آتے ہیں۔ پھر یہی سرزمین ہے، کئی حصوں سے، کئی حوالوں سے پھر بعض اوقات استعمال کی جاتی ہے۔ اب حفاظت پاکستان کی کرنی ہے تو فورسز بھی اس علاقوں میں اپنے عناصر رکھنا چاہتی ہیں، افغانستان بھی دعوے دار ہے کہ یہ علاقہ کچھ ہمارا ہے، یا وہ اپنے طور پہ
گریٹر پشتو
اپنے عناصر کو یہاں پہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ ایریا جو ہے، اس کے بعد سے ناامن ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنی عام علاقائی زبانوں میں علاقہ غیر بھی سے کہتے تھے۔ یہ کوئی، میرا خیال ہے شاید 7 علاقے بنتے ہیں، شمالی جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، جی ہاں، 7 ایجنسیز ہیں، اور پھر کرم ایجنسی آتی ہے, کرم ایجنسی کے بعد اورنگزیب ایجنسی ہے, اور پھر آگے ہے باجوڑ ایجنسی, سب سے آخر میں ہے. کرم ایجنسی بالکل وسط میں ہے اور بقیہ کی نسبت داخل ہے افغانستان کے اندر تک, اگرچہ وہ پاکستان کا حصہ ہے لیکن اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو اندر تک افغانستان کے کچھ حصہ وہ گیا ہوا ہے, یعنی اس کو دو تین طرف سے افغانستان جو ہے وہ گھیر سکتا ہے. یہ کرم ایجنسی کا حصہ اس طریقے سے
جغرافیائی اعتبار سے.
اب اس کی ہر طرف ہی اہل سنت, اور وہ بھی متعصب اہل سنت ہے. ایک طرف افغانستان کا بارڈر ہے, اور یہ بارڈر جو ہے یہ خود ایک ان کے لیے بڑا درد سر بنتا ہے. دوسرا وزیرستان کے ساتھ ان کا علاقہ لگتا ہے, تیسری طرف ان کے اہل سنت کے دیگر علاقوں سے ان کا ایک تعلق بنتا ہے. تو یہ جو جغرافیائی ہمارے پاس خط و خال آتے ہیں, اس سے ان کے اوپر حملہ جو ہے اس کے مواقع بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں ہی ایک تفرقہ بازوں نے تفرقے کی آگ بھڑکائی ہے. دوسرا یہ سیاسی جو پہلو بنتے ہیں طالبان وغیرہ کے. تیسرا ایک اور چند دہائی پہلے مسئلہ کھڑا ہوا, وہ بھی ایک سبب آپ قرار دے سکتے ہیں. بس ایک سبب ہمارے پاس آ گیا جو طالبان انہوں نے جگہ سوما بنایا
بنا رکھا.
اب وہ حقیقی طالبان کون ہیں, کیا ہر کوئی طالبان کے نام سے آ جاتا ہے؟
صحیح بات ہے.
اور اس نے جب بھی ایک اپنا عنوان جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے, شور شرابہ مچانا ہوتا ہے, تو اس وہ ادھر انہی علاقوں میں وہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں. شور شرابہ اٹھتا ہے, پوری دنیا اور میڈیا کی توجہ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس سبب غلط فیصلوں کا ہے کہ جو ہمارے ہاں حفاظتی اداروں نے, ریاستی اداروں نے منصوبہ بندی کی اور طالبان جیسے خطرناک ترین جراثومے کو وجود دیا, اور آج بھی فتنۃ الخوارج کے نام سے اسے لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک ہمارے پاس سبب ایک اور ہے کہ چونکہ پاکستان کا جو اگر آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کے موقف کا جائزہ لیں, تو یہ ہمارے پاس ایک بڑا المیہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل سفارت جو سفارت کے مرحلے کے اوپر تعلقات ہیں اس میں بہت ضعیف ثابت ہوتا ہے, اپنا موقف ہمیشہ کھو دیتا ہے. لہذا اس مورد میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک محکم جو حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بارڈر ایریاز میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے صمیمانہ و دوستانہ تعلقات استوار رکھتے ہیں, لیکن پاکستان کے شدید ترین تعلقات جن سے خراب ہیں ان میں سر فہرست انڈیا ہے, وہ تو دشمن شمار ہوتا ہے. دوسرا جو ملک ہے حالانکہ وہ دیوبند اور اہل سنت ہے, وہ ہے افغانستان, لیکن ان سے شدید ترین تعلقات خراب ہیں. آئے روز بارڈر ایریا پہ بندے ایک دوسرے
کے
مارے جاتے ہیں, اور بارڈر نا امن بارڈر شمار ہوتا ہے, اور افغانستان کے حالات کے اثرات بھی پھر پاکستان کے اندر نمایاں ہوتے ہیں. لہذا یہ جو سیاسی پہلو سے یا ٹیبل ٹاک کر کے جو مذاکرات کر کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں, ان میں جب شدت آ جاتی ہے اور وہاں پہ جب سنجیدہ رویہ نہیں دکھایا جاتا, یا پاکستان کے جو ہیں بین المللی ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے بین المللی معاملات میں ایک کردار ادا کرنا چاہیے, ادھر کردار ادا نہیں ہوتا, وہاں پہ پھر ایک شدت پسندانہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور دونوں طرف اس طرح کی کاروائیوں کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں.
دونوں طرف
جی یقیناً افغانستان بھی اس حوالے سے زد میں آتا ہے. تیسری چیز جو مہم ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں جو عالم اسلام کے اوپر مختلف سازشوں کے ذریعے سے حملے کیے گئے, کچھ باغی گروہ تھے جیسا کہ پاکستان میں فتنۃ الخوارج ہے, شام میں داعش کے نام سے اٹھے, یا اس سے پہلے طالبان ہیں, بوکو حرام افریقہ وغیرہ میں ہیں, تو یہاں پر دفاع کی ضرورت امت اسلامیہ کو پیش آئی. اب یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کا مسئلہ بن کے اٹھا, یہ اہل عالم اسلام کے مقدسات کی حفاظت کا مسئلہ بن کے اٹھا. مثلا اس ٹائم مکہ اور مدینہ میں وہ بھی اپنی جگہ خطرات کا میں ایک قسم کا شمار ہوتے ہیں, مسلمانوں کے مقدسات ہیں, ان مقدسات کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی قربانی وہ دینے کو تیار ہے. ان مقدسات کے اوپر حملہ گویا کہ تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر حملہ ہے. اسی طریقے سے مقدسات اہل بیت علیہ السلام تمام مسلمانوں کی میراث و سرمایہ ہے, وہ سب کے لیے ایک تقدس رکھتا ہے.
وہ الگ بات ہے کہ تشیع سے مخصوص کر دیا گیا فقط.
ہاں یہ بھی ہے. اور اس سے بڑھ کر خود عالم اسلام میں جو مسلمان بستے ہیں, اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی ملک ہے, دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام امت اسلامی ایک جسم کی مانند ہے, ایک کے اوپر حملہ گویا کہ سب پہ حملہ ہے. لہذا اس خطے سے کچھ افراد نے, چند سو افراد نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام و دفاع مملکت اسلامیہ جو مختلف مثلا عراق ہے, شام ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, ان کے لیے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے. تو اس جگہ پہ جو انہوں نے قربانیوں کے نذرانے پیش کیے, اس نے دشمن کو بہت زیادہ ان کی طرف متوجہ کر دیا. جی ہاں, یعنی صحیح گہری نگاہ ان کے اوپر رکھنا شروع ہو گیا دشمن. لہذا وہ اب یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اتنے قوی عناصر جنم لے لیں کہ دوبارہ اگر ہم کوئی سازش عالم اسلام کے ساتھ کھیلیں تو اس سرزمین کے جوان وہ اپنے سینوں کو سپر قرار دیتے ہوئے دوبارہ اپنی خدمات پیش کریں. لہذا وہ یہاں پہ ہمیشہ ہاں معاملات کو خراب کرتے رہیں گے مختلف بہانوں سے, کبھی فرقہ واریت کے عنوان سے, کبھی پاکستان افغانستان حالات کے اعتبار سے, کبھی دہشت گردی اندر پھیلائیں گے, کئی قسم کے گروہ اندر پالیں گے, میاں مرید جیسے ہو گئے, سادات کا پوری دنیا میں احترام کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایسا طبقہ ایجاد کیا کہ وہ سادات کا ہی دشمن نکلے, باہمی لڑائیاں کرانے کے لیے اور مسائل ایجاد کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ہم چند عوامل قرار دے سکتے ہیں کہ جو ان حوادث اور واقعات کے شیعہ سنی دونوں کی طرف اسی طرح سے تقسیم ہے, کیونکہ یہی سنیوں کے علاقے بھاری تعداد میں داعش میں یہ افراد گئے. ایک بڑی تعداد ہے جو سعودیہ کے ہاتھوں انہی کے تنخواہوں کے اوپر استعمال ہوتی ہے, انہی کے عناصر یہاں پہ وجود رکھتے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں طالبان ہے, وہ اپنے عناصر ان جگہوں پہ قوی رکھتے ہیں اور مذہب کے نام پہ اہل سنت کو بھڑکاتے ہیں اور وہ پھر آگے واردات کرتے ہیں. تو یہ مذہبی, سیاسی اور جغرافیائی طور پہ یہ اسباب مل کے اس طرح کے واقعات کو آہستہ آہستہ جنم دیتے ہیں.
ماشاء اللہ, بہت خوبصورت آغاز صاحب. اچھا آغاز صاحب, یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام تو خیر اجازت نہیں دیتا اس طرح کی حرکات کی کہ مثلا جس میں آپ بچوں کو بھی نقصان پہنچائیں, جس میں آپ خواتین کو بھی نشانہ بنائیں. تو یہ کون سے دین کو اپنایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے جہاں پر نہ خاتون کا احترام ہے نہ ہی جو ہے بچوں کو تحفظ حاصل ہے, تو دین اسلام تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو یہ کس چیز, کس اسلام کو یہ پیش کر رہے ہیں؟
یہاں پہ اگر ہم, کیونکہ یہ والا مسئلہ تو عالم اسلام میں ہی تمام ممالک کے اندر یہ مسئلہ ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں, لیکن اس سانحے کے دائرے میں اگر رہتے ہوئے بھی بات کی جائے, جیسا ایک ماہ پہلے ہم نے خبر سنی اور محاصرہ اسی واقعے کے نتیجے میں ہوا کہ مقبل قبیلے کے آس پاس یا شاید وہاں پہ گاڑی سے اتار کے 14 افراد کو جاں بحق کیا گیا یا ان کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا, اور حملہ آور معروف یہ کیا گیا کہ شیعہ تھے. اور ممکن ہے کہ شیعہ افراد بھی ہوں, نسلاً تعلق رکھتے ہوں, اور دو افراد جو ہیں ان کی شناخت بھی واضح طور پہ ہوئی, فورسز کے ہاتھوں ہی وہ بھی مارے گئے. تو اس میں خواتین بچے شامل تھے, اور اس کو پھر خوب پروپاگیٹ بھی کیا گیا اہل سنت پیجز کے اوپر. اہل سنت
تکفیریوں نے بھی بہت اس سے فائدہ اٹھایا تھا کہ
تکفیریوں نے اس کو خوب اٹھایا. جی, اور الزام سارا انہوں نے کیا لگایا کہ یہ شیعہ ملیشیا جو بیرونی طاقتوں کے ایما کے اوپر یہ کام کرتی ہے, انہوں نے یہ سارا کا سارا کام کیا ہے. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہوا, اب اس کے رد عمل میں انہوں نے کیا واقعہ کیا کہ یہ جو ایک محاصرے کی یعنی خطرے کی ایک لہر دوڑ گئی اور انتقام کی آوازیں بلند ہو گئی, یہاں تک کہ ہمارے فورسز بھی اس بات کو قبول کرنے لگ گئیں کہ ہاں ان کو انتقام کا حق حاصل ہے. تو خلاصہ کہ نام محاصرہ ہوا.
صحیح,
محاصرہ زیادہ دیر قابل برداشت نہیں تھا, ایک بہت بڑی آبادی, 5 لاکھ سے اوپر آبادی ہے پاڑا چنار کی, کئی لوگ ادھر بیچارے وفات پا گئے, سخت مریض تھے, ہسپتال راستہ ادھر بند تھا, پشاور یا اسلام آباد یا دیگر جگہوں تک رسائی نہیں حاصل ہو سکی, کاروباری لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے, اور دیگر افراد کے لوگوں کی یعنی زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہو گئی. تو فوج کے اوپر عموماً اعتماد کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری دکھاتی ہے, تو بہرحال ساری مفاہمت کے مراحل طے ہوئے، مشران بیٹھے، جرگے ہوئے، فوج کا عمل دخل ہوا، طے یہ پایا کہ کارروائی کی صورت میں افراد کو لے کے جائیں گے۔ اب کیونکہ پہلی دفعہ یہ راستے کھل رہے ہیں تو لوگ بھی بیتاب تھے، تو ایک بڑی تعداد جو ہے کئی سو گاڑیاں آمادہ ہو گئیں، تو اس سے اندازہ لگائیں کتنا طولانی یہ کانوائے ہے۔ کانوائے کے جو حفاظتی طور طریقے ہیں ان میں سے اصلاً کوئی اختیار ہی نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ جو خود ابھی ہمارے ریاستی اداروں سے وابستہ پولیس یا رینجرز یا فوجیوں کے انٹرویوز آ رہے ہیں، وہ اپنا تعجب اس پہ بتا رہے ہیں کہ صرف 5-6 پولیس والے
اتنے افراد،
ہاں اتنے افراد میں وائلڈ کانوائے جب جاتا ہے، آگے ان کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں فوج کی، درمیان میں ہوتی ہیں، آخر میں ہوتی ہیں، تاکہ اور پھر علاقے کو کئی کلومیٹر خالی کرایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 جگہوں پہ گاڑیاں ہوں تو حفاظت ہو جاتی ہے، وہ خالی کیا جاتا ہے اور پھر چند گھنٹے وہ خطرناک راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا سدہ کا علاقہ آئے گا بالفرض، تو اس کو 1 سے 2 یا 3-4 گھنٹے بند کر دیا جائے گا، ادھر سے کچھ بھی نہیں گزرے گا مگر یہ کانوائے
گزرے گا۔
ان میں سے ایک بھی حفاظتی تدبیر اختیار نہیں کی گئی اور انہوں نے اطمینان سے آ کے کارروائی کی، اور اس کارروائی میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد بچوں کی، نو نو حال شیرخوار بچے ہیں بیچارے، شہید ہوئے، خواتین کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور جوان شہری، اہم شہری تھے کہ جو اپنے امور کو انجام دینے کے لیے سفر کر رہے تھے، انہیں شہید کیا گیا۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کیونکہ ان علاقوں میں سازش، جب فتنہ برپا کیا جاتا ہے تو فتنہ ہمیشہ اس رخ سے آتا ہے کہ ایک رخ اس کا حق ہوگا اور اسی رخ سے باطل کو داخل کیا جائے گا۔
بے شک
سازش اسی کو کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انجام دینے کے بعد رد عمل کے نام سے آپ اپنے لیے ایک اور میدان کھول لیتے ہیں، اور پھر جب ان کا نقصان ہوتا ہے وہ رد عمل کے عنوان سے ایک اور میدان کھول لیں گے۔ یہاں پہ الحمدللہ سارے مسلمان بستے ہیں اور مذہب کو قبول کرنے والے اور مذہبی ایک غیرت رکھنے والے مسلمان ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اور دین کی یہ تعلیمات ہے کہ بے گناہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے جہنم کی سزا جن کے لیے ابدی قرار دی، یعنی جنت ہمیشہ کے لیے جن کے لیے حرام قرار دی ہے، ان میں سے ایک جرم جہاں شرک ہے، وہاں پہ دوسرا جرم بے گناہ مومن کا جان بوجھ کر قتل ہے۔ قاتل جو مومن کا ہے، یہاں پہ مومن ایک خاص معنی میں نہیں ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا شیعہ لے لیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، یہاں پہ آمنوا کہہ کے وہ صرف اور صرف ایک
تخصیص نہیں کیا کسی طبقے کی،
ہاں ایمان لانے والے یعنی تمام مسلمان۔ ادھر بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان جس کا خون محترم ہے دین اسلام کی نگاہ میں، اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو قتل کرتا ہے، اس کی جزا ابدی طور پہ جہنم ہے،
ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ اپنے ان بہانوں کے ذریعے سے کوئی جنت نہیں کما سکتا، شیعہ ہو یا سنی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ لہذا ہم اس کی واقعی کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو مقبل علاقے، قبیلے یا اس قوم کے اندر انجام پایا، اور وہ ظاہراً جو قرائن سے لگتا ہے وہ انجام دلوایا گیا ہے، چونکہ شیعہ تفکر ایسا ہے ہی نہیں، یعنی کیونکہ شیعوں میں دہشت گردی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔
بعض کے بقول کے کچھ میسیجز چلے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ لڑکے گئے اور انہوں نے حملہ کیا، یعنی پہاڑ پہ کچھ شیعہ افراد،
اسی کو کہتے ہیں نا ایک سازشی فضا بنائی گئی نا۔ چونکہ اگر آپ پاکستان کی عام فضا دیکھیں، اور یہ ہمارے حفاظتی اور ریاستی ادارے بھی جانتے ہیں کہ تشیع ایک پرامن قوم ہے، تشیع ایک پرامن مکتب ہے، اگر ان میں کوئی ہے ایسے کوئی قاتل یا چوری چکاری یا اس طرح کے مجرمانہ جرم انجام دیتے ہیں، تو علماء برسر ممبر یہ بات کہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ مکتب تشیع کا ہر فرد اس کے سامنے جب مجرم کے جرم کو بیان کیا جائے اور کہا کہ بھائی یہ تو مکتب تشیع سے تعلق رکھتا تھا، تو پہلا تقاضا یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے پھر قانون گرفت میں لیں،
سزا دیں،
ہاں قانون اور عدالتوں کے ذریعے سے آپ اس کو گرفت میں لیں اور سزا دیں۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنے احتجاج اسلام آباد میں مکتب تشیع کے ہیں، نہ کوئی لائٹ ٹوٹتی ہے، نہ کوئی اسکول کی کھڑکیاں توڑی جاتی ہیں، نہ اشارے توڑے جاتے ہیں، اس کے مد مقابل آپ دیگر مذہبی گروہوں کے وہ دیکھیں
بالکل وہ تو
بالکل ہر چیز کو نقصان پہنچا کے جاتے ہیں.
اس کے علاوہ فٹ بال کھیلی ہیں سالوں سے فوجیوں کے،
عجیب و غریب فضا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے مکتب تشیع یہ تفکر نہیں رکھتی. اس لیے مکتب تشیع کے اندر کوئی جماعت پیدا کرنا جو کہ ایک فتنہ آور ہو یا اسی طرح سے دہشت گردانہ کارروائی انجام دے، ایسا وجود کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس کی نہ علماء سرپرستی کرتے ہیں نہ تائید کرتے ہیں اور نہ عوام میں اسے مقبولیت
ملتی ہے،
چونکہ ہمارے ہاں دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اب دشمن مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ مکتب تشیع میں دہشت گرد کوئی گروہ وجود میں دیا جائے،
یعنی اس طرح کی کاروائیاں کرتے کرتے آخر تھک جائیں اور وہ کوئی نہ کوئی
تاکہ مد مقابل کو موقع ملے اور وہ ان کی اوپر چڑھائی کرے، انہیں اتنا ضعیف کر دے، اتنا کمزور کر دے کہ یہ کھڑے ہی نہ ہو سکیں. لہٰذا بعید نہیں ہے کہ یہ جن افراد کو لے کے آئیں، چونکہ ان علاقوں میں عام لڑائی جھگڑے بھی بہت ہیں، زمینوں کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کو قتل و غارت کی بھیڑ چڑھاتے ہیں. لہذا بعید نہیں ہے کہ ان افراد کے ذہن سازی کی گئی ہو، ان کو اس طرح سے انڈائریکٹ طریقے سے بالواسطہ طریقوں سے ان مسائل میں الجھایا گیا ہو اور اس کارروائی کے لیے پورا ماحول فراہم کر کے دیا گیا ہے اور انہوں نے آ کے یہ کارروائی کی ہے، اور اس کے کارروائی کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور ایک فائدہ جو ہے وہ کارروائی کرنے کی جو انہوں نے فرصت جن لوگوں نے دی ہے وہ ایک فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. مثلا گورنمنٹ کیسے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بعض جو نام نہاد تنظیمیں ان کا نام لے کے پابندی لگا دیں،
صحیح بات ہے،
یعنی وہاں پہ ہے ہی نہیں وہ تنظیمیں لیکن ان کے نام پہ پابندی لگا دیں اور پھر پکڑ دکڑ شروع کر دیں ان کا نام لے کے، ہے کچھ بھی نہیں لیکن اب چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ خالی اٹھائیں اور غائب بندہ ہو جائے تو شور لوگ مچاتے ہیں کہ کیا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے بڑے آرام سے ایک بہانہ بنا سکتی ہے کہ نہیں یہ تو اس تنظیم میں سے تھا، قلدم تنظیم میں سے تھا اور یہ ہاں اس کا حصہ تھا. جی وہ تنظیم کہاں پر ہے، کیسے تھا، کیا ثبوت ہے،
کہاں ہے،
کچھ بھی نہیں. لہذا وہ اس کے بہانے، اور پہلی خبر ہی یہ آئی کہ یہ چونکہ قلدم کسی ایک تنظیم نے کی اور اسے قلدم قرار دیا جاتا ہے اور قانونی طور پہ اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے، یہ پہلی خبر میڈیا کے اوپر سننے کو ملی. دوسری کاروائی یہی ہے جو ابھی ہوئی کہ وہ جو فرقہ وارانہ دہشت گردی پھیلانے والے عناصر ہیں وہ اپنے لیے ایک بہترین فرصت پا کے یہ حملہ کریں. لہذا اس واقعے کی بھی تمام علماء نے مذمت کی، عوام الناس بھی اس کی کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کرتی تھی، اور گورنمنٹ سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قانونی کاروائیوں کو انجام دے اور اپنے طور طریقوں سے مجرم کی جو سزا بنتی اسے دیں، اس میں کسی نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. اب یہاں پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی طریقے کا واقعہ ہے، لیکن اس میں تو جو سازش تھی اس کا دوسرا اب حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور انہوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیے افراد اور کسی قسم کی بھی انہوں نے تمیز نہیں برتی. اچھا اب اس کے نتیجے میں یہ قتل و غارت دین اسلام اصل اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. جس طرح ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کی مذمت کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر تو گورنمنٹ نے ایک منصوبہ بندی کی ہے، گورنمنٹ نے ایک سازش کھیلی ہے. یہاں پہ دفاعی ادارے تھے، سب کا کہنا ہے، خود دفاعی ادارے سے منسلک جو افراد ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملی بھگت کا نتیجہ.
جی سابق ڈی آئی جی جو ہیں بارہ چار کے، ان کا بھی بیان آیا کہ
واضح طور پر سب کا اس میں بیان ہے کہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے، اور ملی بھگت جو ہے وہ یک طرفہ ہو تو یہ مزید دکھ کا باعث بنتی ہے.
صحیح بات.
اور یہاں پہ حوصلے تو پاڑا چناریوں کے نہیں ختم ہوتے، کیونکہ پاڑا چناری وہ قوم ہے کہ جو صدیوں سے اپنی شجاعت کے اعتبار سے پہچانی جا رہی ہے. جی ہاں، وہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی دلیری، اپنی استقامت کے ذریعے سے دنیا میں معروف ہیں، صرف اور صرف پاکستان کے خطے میں نہیں. ان کے اگر 400 سر کٹتے ہیں تو وہ 10,000 جانے دینے کے لیے آمادہ ہو کے میدان میں اتر آتے ہیں، وہ اپنا دفاع کرنا بہترین جانتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں اس طرح کی دھوکہ بازی کی ایک فضا قائم کی گئی، اس سے پہلے کئی دفعہ ہوا ہے، اور ہزاروں کے مقابلے میں چند سو نے فتح بھی بے نصرت الہی حاصل کی. لہذا سازش اپنے طور پہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس واقعے کے نتیجے میں پھر جو رد عمل ہوا بگن یا اس طرح کے دیگر علاقوں میں جو راتوں رات کاروائیاں ہوئی ہیں اور اس میں غیر قانونی جو امور انجام پائے ہیں یا قتل و غارت ہوئی ہے، لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کسی شیعہ عالم نے اس کی تائید نہیں کی، کوئی عوام الناس میں ان امور کی تائید نہیں کرتا. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ دفاع کیا جائے وہ حق بنتا ہے. ضروری ہے کہ استقلال کے ساتھ, جب گورنمنٹ ہمیں تحفظ نہیں دے رہی, ورنہ شہری کی جان مال کی ذمہ داری وہ گورنمنٹ کے ساتھ پر ہے. اگر گورنمنٹ اپنا وظیفہ انجام نہیں دیتی تو یہاں پر پھر شہری کی خود اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ مستقل ہو کے اپنے دفاع کی امور کو انجام دیا جائے. لہٰذا یہ بھی پاڑا چنار کے مومنین نے ہمیشہ کیا کہ پھر وہ ایک استقلال کی صورت اختیار کرتے ہوئے اپنے تئیں جو دفاع کر سکتے ہیں انہوں نے اس کو انجام دیا ہے.
اچھا آغا صاحب, آپ کی باتوں سے بھی لگا, ہم دیکھتے بھی ہیں ماضی میں بھی متعدد حکومتیں آئی ہیں, اس کے باوجود ریاستی ادارے بھی یعنی کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا کہ ضلع کرم کے اندر ایک پائیدار امن کو بحال کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی غیر سنجیدگی کو عیاں کرتی ہے یا پھر ان واقعات کے ذریعے سے وہ سیاسی فائدے اور اپنے شخصی مفادات کو کیا کہتے ہیں حاصل کرتے ہیں ان واقعات کے ذریعے؟
اس میں بھی اگر ہم دقت کریں تو ہم مختصر کہہ سکتے ہیں, اور یہ کئی مبصرین کے تبصروں میں آپ کو سننے کو ملے گا, حقیقتاً ہمارے ادارے نہیں چاہتے کہ ادھر امن پیدا ہو. صحیح. حقیقت یہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, کیونکہ افغانستان میں جو ایک اپنے عناصر کو یہ جنم دیتے ہیں وہ انہی راستوں سے گزر کے جاتے ہیں اور انہی راستوں کو استعمال کرتے ہیں, اور ممکن ہے کہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کبھی کرنا پڑے. دوسرا یہ ہے کہ مذہبی جو تنفر پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور بالآخر وہ ابھارتا ہے, اور اس نے اس قدر اس وقت مسائل کو جنم دے دیا ہے کہ اتنے آرام سے یہ مسائل پرسکون نہیں ہو سکتے.
بے شک.
ہاں اگر گورنمنٹ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی, کیونکہ پاکستان ان دنیا کی ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے ساتھ نبرد آزما ہے, کئی دہائیوں سے. لہذا ان کا تجربہ بھی بہت گہرا ہے, یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ دشمن کے ٹھکانے کہاں ہوتے ہیں, دشمن کیا سوچ رہا ہے, کیا کاروائی کرے گا. ایک جگہ کو پرامن بنانا ہے تو ہم نے کیا کیا چیک پوسٹ پہ, ہاں اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, کیسے چیک پوسٹ بنانی ہے, کیا کیا ہم نے کرنا ہے, یہ سب انہیں پتہ ہے. جیسے یہ والا کانوائے کیسے لے کے جانا ہے, یہ پاکستان سے بہتر کون جانتا ہے, بلکہ دیگر ممالک کو سکھانے والوں میں یہ شاید ہوں کہ بھائی اگر دہشت گردی اتنی بڑھ رہی ہے اور آپ نے امنیت کو پیدا کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں کہ ہم آپ کو طور طریقے سکھائیں. لہٰذا یہ ان کے پاس بھرپور ایک صلاحیت موجود ہے, اور بارڈر ایریا افغانستان کا ایک خواب سمجھا جاتا تھا کہ ادھر کوئی لائن کھینچ دی جائے.
صحیح بات ہے.
لیکن بالآخر ہماری پاک فوج نے یہ کام کیا, بارڈر ایریا وہاں پہ انہوں نے قرار دیا اس کو, اور ابھی بھی اس کی محکم کرنے کی کوششوں میں ہیں. لہذا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. چند علاقے ہیں, کوئی میرا خیال ہے 4-5 سے اوپر بھی ان کے نام نہیں ہوں گے, اور بہت بڑی آبادی کے علاقے بھی نہیں ہیں. یہ ان علاقوں سے ہی ہمیشہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان علاقوں میں مثلا میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ چاہے کیسے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور ان کے یہ مسائل نہ کرنا اس چیز کو, یعنی مسائل حل نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں, چاہیں تو ہو سکتا ہے. مثلا چند علاقوں کا تعین اس وقت تمام کے تمام پختون کمیونٹی کو ہے کہ یہ ان راستوں میں ان علاقوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ اگر اپنے طاقت کو, مثلا پولیس ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کرے, رینجرز ہیں, فوجی ہیں, وہ وہاں پہ چیک پوسٹیں بنائیں, وہاں پہ اپنے عناصر رکھیں, اپنی اطلاعات کو یعنی انٹیلیجنس کو ادھر قوی کریں, مضبوط کریں, مجرم آرام سے پکڑا جا سکتا ہے.
بے شک.
اسی طریقے سے پاکستان میں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیک پوسٹ سے ایک عام بندہ بھی آرام سے نہیں گزرتا, پوری اس کی شناخت
ہو جاتی ہے.
یہاں پہ تو کسی کو روکتے ہی نہیں ہے, نہ گاڑی رکتی ہے نہ بندہ رکتا ہے, اور اسلحہ تو عام ادھر فروخت ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, نمبر تین, ابھی جو ملیشیا, اگر خود پاڑا چنار چھوٹا علاقہ نہیں ہے, اگر ان علاقوں سے ہی ملیشیا بنائی جائے, ایک کرم ایجنسی ملیشیا, جیسے بعض مشورہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک کرم ایجنسی ملیشیا بنا دیں, وہ خود ادھر کے باسی ہیں, خود معاملات کو دیکھتے بھی ہیں, اور جب گورنمنٹ کے عنوان سے ذمہ داری سے وہ انجام دیں گے وہ تو ہلنے بھی نہیں دیں گے بندوں کو.
صحیح.
لیکن وہ اسے انجام نہیں دیتے. لہٰذا یہاں پہ جو مسائل ہیں, ایک ان میں سے ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک احتمال کی صورت ہے کہ جو موجودہ اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے غزہ اور لبنان کے ساتھ, سابقہ دہائی میں چونکہ اس خطے سے بعض مومنین نے اپنی خدمات عالم اسلام کو اور امت اسلامیہ کے دفاع کے لیے پیش کی تھیں, اور مقدسات کے تحفظ کے لیے پیش کی تھیں. تو اسرائیل کو ایک شدید خطرہ یہ لاحق ہے
کہ دوبارہ انتقامی ایک وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے ہمارے منصوبوں کو خاک
میں. ہاں وہ انتقامی تو طالبان اور داعش کے نام سے چلتے ہی رہتے ہیں, انہوں نے تو الزام تراشی کرنی کرنی ہے, لیکن یہ ایک اور میں پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو یہ اندیشہ, چونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ طاقت میں اضافہ نہ ہو,
صحیح,
تو بالآخر اگر ادھر سے مومنین جو ہے امت اسلامی یا عالم اسلام کو اپنی خدمات دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک عالم اسلام یا قوت مقاومت کو ایک بڑا فائدہ یا ایک بڑا نفع پہنچتا ہے,
صحیح,
اور اس سے صہیونی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک قوت فراہم ہوتی ہے. تو وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کے سازشی عناصر کے ذریعے سے تب تک یہاں کی فضا کو اسی طرح تخریب کارانہ طور پہ خراب رکھنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ یہ جنگ کسی نتیجے تک پہنچ جائے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ جب سے شروع ہوئی ہے تب سے یہ مسائل آہستہ آہستہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں.
خدا صاحب یہ یعنی یہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں سنا کہ ایک ملک کے اندر ہی یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے آپ کو کانوائی مثلا بنانی پڑے, یہ یعنی خود سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟
جی ہاں, یہ اسے ناکامی کے یا ملی بھگت کے, کیونکہ بعض اسے ملی بھگت کہتے ہیں, اور ہمیں جو قرائن نظر آتے ہیں اس سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ ان جگہوں کو یہ پرامن رکھنا نہیں چاہتے. اگر وہ ان علاقوں کو پرامن رکھیں, چونکہ پاڑا چنار کا جو ایریا ہے یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ جب بابر ترک سے اٹھ کے افغانستان پہ قابض ہوا اور افغانستان سے جب اس نے حملہ کیا تو انہی علاقوں سے گزرا تھا. ہاں, اور اس نے جو داستان بھی لکھی اس میں اس علاقے کا تذکرہ بھی ہے پاڑا چنار کا.
اچھا,
ہاں, پھر انگریز جب آیا تو اس نے انگریز نے بھی اس جگہ پہ باقاعدہ خوب زراعت کی اور خوب پیسہ ادھر سے کمایا اس نے. تو لہٰذا اس جگہ کو اگر گورنمنٹ خود چاہے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے اچھے طور پہ, بس ٹوریزم کے اعتبار سے بھی اس جگہ استعمال ہو سکتی ہے, زراعت کے اعتبار سے ہے, پھر یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہ ایک جنکشن بنتا ہے, یعنی چند ممالک کا ایک ربط بنتا ہے, افغانستان ہے, چین ہے, ایک طرف انڈیا کا بارڈر آ جاتا ہے, تو یہاں سے تجارت کے اعتبار سے بہت بڑا فائدہ اور نفع اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کو ہمیشہ ایک فتنے کا مقام ہی بنایا گیا اور قرار دیا گیا ہے, جیسا بھی آپ نے خود آغاز میں بیان کیا کہ ابھی انٹرنیٹ سروس ہی ادھر بند کر دی ہے, فون سروس معطل کی ہے, اب اس سے ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے. اکثر ذہن اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی کاروائی انہی گورنمنٹ کے اداروں سے مل کے ہونے والی ہے. ابھی ایک خوف کی فضا ہے, سوئزن کی فضا پھیلی ہوئی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہونے والا ہے, والا وہ اپنے طور پہ دفاع کا ایک یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جو حفاظتی ادارے ہیں وہ اپنی ایک یقین دہانی اس طور پہ کرا رہے ہیں کہ ہم اپنا حق اور وظیفہ ادا کر رہے ہیں کہ معاملات کو حل کریں, کنٹرول کریں. لیکن اب اس ایریے کے ساتھ یہ ظلم و ستم, مثلا یونیورسٹیز کا نہ ہونا, بہترین ہسپتالوں کا اتنی بڑی آبادی میں وجود نہ رکھنا, مسائل در مسائل جو ادھر موجود ہیں انہیں حل کرانے کی بجائے مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے انہیں گروہوں کو تقویت دینا, تو ایک سازشی بہرحال سیاستی ادھر ہمیں دکھائی دیتی ہے.
اچھا آغا صاحب, خود یہ ابھی آپ نے جیسا بیان کیا کہ مثلا تکفیری عناصر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تکفیری عناصر نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جو موجود ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, بلکہ بعض ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مثلا افغانستان سے بھی اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں لوگ اور ان جنگوں کا حصہ بن رہے ہیں. تو واقعی یہ تو ایک عجیب ہے, یعنی آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں آپ اس ملک کے باشندے سے آپ یعنی الجھ بھی نہیں سکتے, جے جائی کہ مثلا آپ وہاں اس ملک میں آزادانہ طور پر اس ملک کے باشندوں کا قتل عام کریں. کیوں آخر واقع پاڑا چناری کیا مثلا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟
جی یہ تو بہرحال صرف پاڑا چنار کے ساتھ مسئلہ خاص نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہمیں بڑے پیمانے پہ اس طرح کی آوازیں سننے کو دکھائی دیتی ہیں, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے بھی اسی طریقے سے ہیں, خصوصاً یہ وزیرستان وغیرہ کے علاقے. پاکستان دنیا میں کہیں پہ بھی بارڈر ایریا 100% تو پرامن کہیں نہیں ہوتے, خصوصاً جو طولانی بارڈر ہوں, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, دنیا میں جہاں پہ بھی ایک طولانی بارڈر ایریاز ہیں ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے,
آسان بھی نہیں ہوتا.
یہ مسئلہ جہاں تک احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک طور پہ پاکستان کو حل کرنا چاہیے تھا, کیونکہ افغانستان دعوے دار ہے کہ یہ علاقے مثلاً ہمارے
ہیں، صحیح بات ہے،
جبکہ ان کے علاقے بنتے نہیں ہیں. الحاق پاکستان کا ہوا، عوام الناس وہ پاکستان،
عوامی رائے،
ہاں پاکستان کہلاتی ہیں، دنیا اسے پاکستان کے نام سے پہچانتی ہے، قانونی طور پہ وہ خطۂ پاکستان میں آتا ہے. بہرحال اب وہاں پہ ان کا ایک خدشات اپنے ہیں، تو ڈپلومیٹک طریقے سے یہ والے مسائل حل کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ والی زبان استعمال ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کا یہ والا جو ایک ہے ڈپارٹمنٹ، یہ بہت ہی ضعیف ہے، یہ کوئی مسئلہ اس طرح حل ہی نہیں کرتا.
ڈپلومیسی بالکل فارغ،
ہاں ڈپلومیسی کے مسائل بہت زیادہ ہے پاکستان کے، اور اس کا احساس ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو انٹرنیشنل بین المللی طور پر سفر کرتا ہے، کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں گولی کی زبان اور سازشی زبان اور اس طرح کی منصوبہ بندی کی زبان استعمال ہونے لگ جاتی ہے. ایک عنصر تو ظاہراً یہ دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ سے ان علاقے کے افراد کو خاطر خاص سہولیات فراہم نہیں کی جا پاتی، وہ افغانستان بھی اپنے عناصر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جو ہیں وہ بھی اپنے طاقت کی زبان کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کر پاتی. ایک اور وجہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خطائیں ہمارے سابقہ جرنیلوں نے کی ہے اس کا خمیازہ قوم پاکستان بھگت رہی ہے، کہ ضیاء الحق نے یہاں پہ آ کے جو ایک مذہبی تنفر کو ایجاد کیا اور اسلام آباد میں لال مسجد بنائی، اور مشرف نے اسی کو پھر آ کے ہٹ کیا، جی ہاں سرکوب کرنے کیا اسے بدترین طریقے سے، اور ضیاء الحق صاحب تو ادھر جا کے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، مولانا بھی عبداللہ جو ہے وہ عبدالعزیز اس کے بیٹے تھے، ان کو لے کے وہی آئے، اور اس یہ طبقہ انتہائی متعصب و متشدد، ان کی ذہنی حالت دیکھیں، ایک طرف یزید کی حمایت اور دوسری طرف صوفے چونکہ رسول اللہ کے دور میں ڈنڈے اور آگ جلا رہے اور ڈنڈے مار رہے ہیں، یعنی ذہنی مفلوج لوگ جن کو صرف خون ہی خون ہر طرف بہانے کا ایک منظر شوقیہ طور پہ دیکھنے کا انہیں شوق تھا، ایسا ایک طبقہ انہوں نے ایجاد کیا پاکستان کے اندر. ان کے پھر مدارس پورے ملک میں بنے، پورے ملک میں خواتین کے طالبات کے ہیں، طلاب کے ہیں، اور پھر دینیات سینٹر ہیں، قرآن حفظ سینٹر ہیں، تبلیغات منفی قسم کی اور سارے پروپاگنڈے ان کے.
صحیح.
تو یہ طبقہ جب وہ لے کے آئے تو انہوں نے اسی سے پھر لشکر، کئی قسم کے لشکر اٹھے. اگر آپ کو یہ پرانی فضا یاد ہو، ایک طرف نسیم اجازی کے ناول لکھے جا رہے ہیں، ہاں ڈوگر کے ناول لکھے جا رہے ہیں، ڈرامے آزادی کے اوپر بنائے جا رہے ہیں افغانستان میں، خصوصاً یہ بلوچستان میں کئی قبائل نے جنگ آزادی لڑی، اور اس طرح کے دیگر وہ تھے ڈرامے کشمیر اور پاکستان کے،
یعنی پوری ذہن سازی کی گئی،
ذہن سازی اچھی مکمل. یعنی انہوں نے قلم نگاروں کو لائے، مقالہ نگار ہے، ڈرامہ سیریل موجود ہے، پھر خطبات ہیں جمعے کے جو ہر مسجد سے اٹھائے جا رہے ہیں، پھر جیش محمد ہے، اور اس طرح سے کئی انہوں نے لشکر اس میں بنائے، اور انہی میں ایک وسیع عریض طالبان نامی ہے. افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، چونکہ افغانستان تو اجڑ گیا،
پھر تو تباہ ہو گیا.
تو افغانستان کے اگر عوام سے پوچھیں تو وہ پاکستان کو اپنے دشمن ایک قسم کا خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہیں دیوبند ہیں، طالبان اس ٹائم جو آئے ہوئے ہیں وہ دیوبند ہیں، لیکن پاکستان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ملک تباہ کیا،
حالانکہ ان کی مدد بھی تو پاکستانیوں نے کی ہے.
کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے احسانات تو اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو آپ کی غلط ایک منصوبہ بندی اور اسٹریٹجی غلط ہوتی ہے اس کے اثرات پھر وہ دیر پا سامنے آتے ہیں، لہذا ان کے دل جو ہیں وہ اندر سے پاکستانیوں کی طرف مائل نہیں، انڈیا سے بڑا ان کا گہرا تعلق
جی لگاؤ بڑا
انڈیا کی طرف ہو، اور انڈیا سازش بھی ان کے ذریعے سے کرتا ہے،
صحیح بات ہے،
پاکستان کو نام پاکستان کرتا ہے. بڑا سخت وقت وہاں پہ ایک مل جاتا ہے. تو یہ ایک ہمیں دوسرا سبب دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی اس دشمنی میں پاکستان کو بھی کسی طور پہ ہٹ کرتے ہیں. نمبر تین، افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے جو کئی ممالک کا ایک مرکز ہے، صرف ایک ملک کا نہیں ہے. مثلا امریکہ ادھر بڑے گہرے عناصر رکھتا تھا،
اکھاڑا بنا ہوا، یعنی
ابھی بھی عناصر رکھتا ہے، چین کے ہیں، انڈیا بہت مضبوط ہے ادھر، ان کے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے ہیں، اور پاکستان اپنے خطرات اور تحفظات بھی رکھتا ہے، ان تحفظات رکھنا بھی چاہیے، جو ادھر سے دہشت گردی اسلحے کا فراہم ہونا، منشیات تو پوری دنیا میں ادھر سے سپلائی ہوتی رہی ہے. تو یہ جو مسائل بنتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک مشکل پیش آتی ہے کہ وہ عناصر، منفی عناصر وہ آگے انہی علاقوں میں اس طرح کے امور ہیں. مثلا ابھی آل سعود نے باڑہ چنار میں الجھانا ہے بالفرض, یا صہیونیوں نے الجھانا ہے, افغانستان میں انہوں نے عناصر پالے ہوئے ہیں, وہ آئیں گے کاروائی کر کے چلے جائیں گے.
اور نام مذہب شیعہ سنی کا ہو رہا
ہے. اب یہ جو حکومت ہے وہ اسی میں درگیر رہے گی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی جانیں دیں یا نہ دیں.
صحیح,
جانیں دیں تو پھر ایک لمبا کھاتا بھی
کھل جائے گا,
کھلتا ہے. ہاں, اس میں ان کے گھر بار مالی اعتبار سے, جانی اعتبار سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھرنا کیسے ہے, تو وہ انہی کے حال پہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ بارڈر ایریاز میں لوگوں کو عموماً
انسانی
وہ انہی کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اپنے جب بات آتی ہے کہ پاکستان ہے یا نہیں, وہاں پہ تو شیر دلیر بن کے میدان میں آ جائیں گے. لیکن جب یہ سازشوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ خود ہی لڑیں, جب یہ لڑائی ختم ہوگی ہم آ جائیں گے,
ہم آ جائیں گے. صحیح,
بہرحال یہ مسائل موجود ہیں.
ماشاء اللہ صاحب سلامت رہیں, بہت بہترین طریقے سے آپ نے جوابات دیے. انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے آغا صاحب کے جوابات سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.